इस सूरत की आज हम पहले दो रुकुआत करेंगे, आयत नंबर 1 से 19 तक।
आज का सबक थोड़ा सा डिटेल में इस लिहाज से है कि अगर तो सूरत गज़वाए बदर का वाक़या आपकी ज़हन में है तो बहुत आसान है, इसलिए कि ये जो सारी आयतें हैं गज़वाए बदर से मुतल्लिक हैं। और गज़वाए बदर आपको पता है कि एक फ़ैसला कुन मारका था मुसलमानों और काफ़रों के दरमियान, और एक पहली जंग थी, राइट, एक पहली जंग थी। इससे पहले मुसलमानों और काफ़रों के दरमियान कोई जंग नहीं हुई थी। और आप जानते हैं कि काफिर वैसे तो बहुत सारी जंगें लड़ते रहते थे इस्लाम से पहले भी, लेकिन जो कुफर और इस्लाम की जंग है वो यही है। और इसमें जब माल गनीमत हाथ आया तब सहाबा कराम के दरमियान उसकी तकसीम के मुतल्लिक एक वाकया पेश आया जो उनके मकाम और मर्तबे के मुताबिक नहीं था, यानी उनके शायान शान नहीं था। अल्लाह ताला उनसे ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि सहाबा कराम के ईमान का लेवल बहुत ऊंचा था, सहाबा कराम की शान बहुत ऊंची थी, और उनसे थोड़ा भी जो कमी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो हुआ क्या था, अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि अनफाल का मतलब क्या है, तो उन्होंने फरमाया ये आयत हमारे बारे में उतरी, यानी असहाबे बदर के बारे में, जिसका वाकया ये था कि माले गनीमत की तकसीम के बारे में हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफ पैदा हो गया। ये पहले माले गनीमत कैसे लोगों के दरमियान तकसीम होता था, पहली जब जंगें होती थी इस्लाम से पहले, तो उस वक़्त देखें जंग होती थी एंड में जिसके हाथ जो चीज़ आ जाती थी ना दुश्मन की, वो उस तरह से उसको अपनी समझ लेता था। मसलन है जो किसी सिपाही के हाथ में तलवार आ गई वो कहता था बस ये मेरी है, किसी के हाथ में दुश्मन की औरतें आ गईं बस वो उसकी हो गई, किसी के हाथ में उनके बच्चे आ गए तो वो उनको लौंडी गुलाम बना लेता, यानी जिसके हाथ में जो चीज़ आती थी, कब्जे में जो चीज़ आती थी वो उसको अपनी समझता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब तो कोई अभी तक रूल्स नहीं आए थे कि माले गनीमत कैसे डिवाइड होगा, यानी पहले क्या होता था जिसके हाथ जो चीज़ है वो उसकी हो गई, इसने जो चीज़ पकड़ी वो उसकी है। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, इस्लाम ने तो आके सारी अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं आया इसके बारे में, कोई इसके बारे में फैसला नहीं हुआ, तो अब इख्तलाफ हो गया कि कैसे ये तकसीम होगा। कैसे इख्तलाफ हुआ वो भी अभी देखते हैं। तो कहते हैं कि जिसने इस इख्तलाफ ने हमारे अखलाक पर बुरा असर डाला, तो अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए अमवाले गनीमत को हमारे हाथों से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ के साथ इस सारे माल को तकसीम करें। तो क्या झगड़ा क्या हुआ था, सूरत हाल क्या पैदा हुई थी कि फरमाते हैं कि हम सब गज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले और दोनों फरीक में घुमसान की जंग के बाद अल्लाह ताला ने दुश्मन को शिकस्त दी, तो अब हमारे लश्कर के तीन हिस्से हो गए, यानी तीन तरह की राय हो गई लोगों की, तीन ग्रुप्स बन गए। कुछ लोगों ने दुश्मन का को फॉलो किया ताकि वो फिर कहीं वापस ना आ जाए, कुछ लोग कुफार के छोड़े हुए जो माल थे, यानी तलवारें होती हैं, नेजे होते हैं, घोड़े होते हैं, कितना कुछ होता है ना, तो वो अम्वाले गनीमत जमा करने में लग गए। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रहे कि किसी तरह उनको प्रोटेक्शन दें ताकि दुश्मन कहीं आके हमला ना कहीं से कर दे। तो जब जंग ख़त्म हो गई और रात को हर एक अपने ठिकाने पर पहुंचा, तो जिन लोगों ने माले गनीमत जमा किया था वो कहने लगे कि ये माल तो हमने जमा किया इसलिए हमारे सिवा किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा, जैसे पहले वक्त में हुआ करता था। और जो लोग दुश्मन को फॉलो करने गए थे उन्होंने कहा तुम लोग हमसे ज़्यादा इसके हकदार तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ही दुश्मन को फॉलो किया, उनको भगाया ताकि तुम पीछे से बेफिक्र होकर माले गनीमत जमा कर लो। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए आपके गिर जमा हुए थे उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमें भी माले गनीमत जमा करने में, मतलब माले गनीमत में हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो माले गनीमत हम भी जाके जमा कर सकते थे, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जा सकते थे, लेकिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए खुद को यानी वहीं पर मौजूद रखा और माले गनीमत हम नहीं जमा करने गए और तुम उसमें मशगूल रहे, तो सबसे बड़ा तो काम हमने किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का। अब सहाबा कराम के जब ये जो एक बहस तकरार हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची, इस पे ये आयत जो पहली आयत है ना ये नाज़िल हुई جس سے پتہ چل گیا کہ نہیں مال غنیمت جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے, وہ کس کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا, یعنی کسی کا بھی حق نہیں ہے. تم نے کیا مال کے لیے جنگ کی تھی؟ نہیں, تم نے تو اللہ کی خاطر جنگ کی ہے نا, تو پھر اب تمہیں مال کے اوپر تو نہیں جھگڑنا چاہیے. تو اس مال کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حوالے کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی مجاہدین تھے ان کے درمیان برابری طور پہ تقسیم کر دیا. دیکھیں اس وقت اس طرح کی باقاعدہ پیڈ آرمیز نہیں ہوتی تھی کہ تنخواہ دار آرمی ہے اس کو کچھ مل رہا ہے, یہیں سے ملتا تھا لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور سارے لوگ صحابہ کرام اللہ اور رسول کے اس فیصلے پہ راضی ہو گئے, اور پھر وہ بڑے اس پہ شرمندہ بھی ہوئے, پچھتائے بھی کہ ہم نے کیوں ایسا کیا. ایک اور بھی واقعات ہے سعد بن ابی وقاص کا, وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے, میں نے ان کے مقابلے میں جو مشرک تھا اس کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی جس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا میں نے اس کی تلوار اس کو قتل کر دی اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں چاہتا تھا کہ تلوار مجھے مل جائے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں, اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو. کیا ہوتا تھا کہ جتنا مال کہیں سے بھی کوئی لایا ہوتا تھا نا, اس کا ایک ڈھیر لگا لیا جاتا تھا, ایک جگہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تقسیم کریں گے. اب میں حکم ماننے پہ مجبور تھا, مگر میرا دل صدمے کو محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا اور میں نے اس کے مقابلے میں ایک دشمن کو مار کے اس کی تلوار حاصل کی, وہ بھی مجھ سے لے لی گئی. مگر حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو دیکھیں تعمیل کی مال غنیمت میں جمع کرا کے جب آگے بڑھے تو ابھی دور نہیں گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہو گئی. اور پھر یعنی اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا, اب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے, جب انہوں نے مانگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تلوار مجھے مل رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تم لے لو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا حق نہیں سمجھا, بلکہ یہ سمجھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس طرح سے تقسیم ہوگا. اب جب آیت اتر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں تقسیم کریں گے, تو آپ نے بلوا کے یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی. اچھا یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے اس بارے میں. اب ہم پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, یہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں, یعنی یہ آپ سے اس بارے میں جو اختلاف ہوا تھا کہ کیسے اس مال کو تقسیم کیا جائے, کون اس کا حقدار ہے, کس کو ملنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے نا انفال کا کیا مطلب ہو گیا, نفل کی جمع ہے, اور کس معنی میں آتا ہے, انعام کے معنی میں, ایکسٹرا کے معنی میں, یعنی جیسے آپ کی کوئی چیز آپ کا رائٹ نہیں ہے لیکن آپ کو ایکسٹرا چیز دے دی جاتی ہے, اور شرعی اصطلاح میں کیا ہے, مال غنیمت. مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, وہ مال جو جہاد میں دشمن چھوڑ کے چلا گیا ہے. قل الانفال للہ والرسول, کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اب سب نے چونکہ الگ الگ رائے دی تھی, ان کی بات کو نہیں مانا گیا, بلکہ یہ کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اب یہ ان کا رائٹ ہے, تمہارا یہ رائٹ نہیں ہے کہ تمہیں یہ ملنا چاہیے, یہ ان کا فیصلہ ہے, اللہ کا ہے اور یہ مال اس کے رسول کا ہے, اب وہ جیسے چاہیں گے اس کو تقسیم فرمائیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس سے پہلے یہ بھی بات آتی ہے اس میں کہ اس سے پہلے شریعت اسلامی سے پہلے جتنی دوسری شریعتیں تھیں نا ان میں تو مال غنیمت حرام تھا, کوئی مال غنیمت لے نہیں سکتا تھا, بلکہ مال غنیمت کا رول یہ تھا کہ ایک جگہ پہ وہ اس کو جمع کر دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی, تو پت سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ جہاد اللہ نے قبول کر لی, اور اگر وہ اس کو نہیں جلاتی تھی تو یہ آپ سمجھ جاتے تھے لوگ کہ اچھا اللہ نے قبول نہیں کیا ہمارا جہاد, اور وہ پھر اس مال غنیمت کو ویسے ہی منحوس سمجھتے تھے کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا ہمارا جہاد تو ہم نے اس کو کیا کرنا, اور اگر قبول کر لیا ہوتا تھا تو پھر آگ جلا دیتی تھی تب بھی وہ نہیں لیتے تھے, یعنی ان کے اوپر حرام تھا, یہ تو شریعت اسلامی نے حلال کیا, شریعتوں میں حرام تھا, وہ کفار مکہ کے نہیں اس میں سوچیے گا کیونکہ وہ تو ان شریعتوں کے پابند نہیں تھے نا, تو یہ اس کے اندر ہے. اب اس کے معنی کیا ہوئے کہ اصل ملکیت کس کی ہے, اللہ کی, تو پھر ڈیوائیڈ کرنے کا بھی رائٹ کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ جیسے اپنے رسول کو حکم دیں گے اس کے مطابق وہ اپنی اس کو تقسیم کریں گے. اور فرمایا فتق اللہ, تم اللہ سے ڈرو, مال غنیمت کی اوپر نہیں وہ رکھو, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. مال کی وجہ سے تم آپس کے تعلقات نہ خراب کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اصلاح کرو اپنے درمیان کی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی اصلاح کرو. کہہ رہے ہیں اب یہ بتا دیا گیا کہ اپنے کاموں میں کیا کرنا ہے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, آپس میں صلح صفائی ہونی چاہیے, ظلم سے جھگڑے سے مخالفت سے باز آ جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر تم مومن ہو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اگر تم ایمان والے ہو, تمہارے ایمان کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آپس کے تعلقات کو کی بہتری کے لیے کوشش کرو, نہ کہ یہ مال غنیمت پہ لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. سوچ لیں اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے تعلقات کی اصلاح کتنی ضروری ہے. آپس کا لڑائی جھگڑا ایمان کے اگینسٹ ہے. کیا کہ ہر ایک اگر یہ کرنے لگے کہ مجھے مل جائے, بس مجھے مل جائے, تو کیا ہوگا, اس سے تعلقات خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو چھوڑ کے ان تین چیزوں پہ توجہ دینے کا حکم دیا. دیکھیں آج جیسے ہر ایک طرف اپنے حقوق کی جنگ ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ بس مجھے مل جائے, ہر ایک کو یہی فکر ہے, حقوق مانگنے کی دوڑ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کیا, مزدوروں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, فلانے کے حقوق. حقوق دینے کی نہیں ہے, حقوق لینے کی ہر ایک کو فکر ہے. اس کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہو رہے ہیں, اس سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. نظر اسلام کیا کہتا ہے, نظر کس پہ رکھو, حقوق دینے پہ, کہ تب آپ کو آپ کے حقوق خود بخود مل جائیں گے. اگر ہر کوئی حقوق دینے والا ہوگا تو پھر تو کہیں بھی لڑائیاں نہیں ہوں گی. اور دیکھیں قیامت کے دن بھی کیا ہوگا. مسند ابو یعلا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ایک دم مسکرائے اور ہنس دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, آپ کیسے ہنس دیے, یعنی کس بات نے آپ کو ہنسا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے دو شخص اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا, اللہ میرے بھائی نے سے میرے ظلم کا بدلہ لے. اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا, ٹھیک ہے, اسے بدلہ دے. اس نے کہا, اللہ میرے پاس تو نیکیاں باقی نہیں رہی. اس نے کہا, پھر اللہ میری برائیاں اس پہ ڈال دے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے. فرمانے لگے, وہ دن بڑا سخت ہے, لوگ چاہتے ہوں گے کہ تلاش میں ہوں کہ کسی پر ان کا بوجھ لاد دیا جائے, ڈھونڈیں گے کسی کو کہ کسی طرح کوئی تو مل جائے مجھے جس کے اوپر میں اپنی برائیاں لاد دوں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے یہ بات کہتے ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے طالب اپنی نگاہ اٹھا, یعنی جو یہ کہہ رہا نا مجھے میرا حق دلوائیں اس سے, یا میری برائیاں اس کے اوپر ڈال دیں, اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو اپنی نگاہ اٹھا اور ان جنتیوں کو دیکھ. وہ دیکھے گا اور کہے گا, چاندی کے قلعے اور سونے کے محل میں دیکھ رہا ہوں جو لولو اور موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوئے ہیں. پروردگار مجھے بتایا جائے کہ یہ مکان اور یہ درجے کسی نبی کے ہیں یا صدیق کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے. یہ کہے گا, اللہ کس سے ان کی قیمت ادا ہو سکے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تیرے پاس تو اس کی قیمت ہے. وہ خوش ہو کے پوچھے گا, پروردگار کیا ہے اس کی قیمت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, یہی کہ تیرا جو حق اس مسلمان پہ ہے تو اسے معاف کر دے. وہ بہت جلدی سے کہے گا, اللہ میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا, اب اس کا ہاتھ پکڑ لے اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ آخری حصہ تلاوت فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, آپس کی اصلاح کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا. تو یہ جو دلوں کے پھٹنا, آپس کے اندر رنجشیں, آپس کے اندر ناراضگیاں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اپنے تعلقات کا جائزہ لیں, امن ہو یا جنگ ہو, کسی حالت میں بھی مال کی تقسیم تعلقات کو کہیں خراب نہ کر دے. سب سے زیادہ دیکھیں تعلقات خراب اسی لیے تو ہوتے ہیں نا. تو صحابہ کو کیا فرمایا گیا, हालांकि देखिए अभी कोई कानून तो आया ही नहीं था ना, वो तो वैसे ही एक दूसरे से कह रहे थे नहीं इसका होना चाहिए, वो दूसरा कह रहा था नहीं ये होना चाहिए, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया था, वरना अल्लाह के हुक्म के आगे तो वो फौरन समय ना आता ना करने वाले थे, समझ आ गई बात। अच्छा आगे इतनी खूबसूरत आयत है सुभान अल्लाह, ये जो दो आयतें हैं एकदम वहां से हटा के ना इनका जहन देखें किस तरफ किया गया, यानी अब टू मच माल का ना सोचो, देखो ये चीज है जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, और वो क्या है इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, बेशक मोमिन तो वो है, और बेशक यहाँ पे कौन सा है कलमा हसर, यानी इसके अलावा नहीं कोई मोमिन, मोमिन तो सिर्फ ये है, अब ये क्या सिर्फ ये मोमिन है और इनके अलावा कोई मोमिन नहीं, नहीं ये बात 4 times कुरान करीम में इस तरह आई है इन्नमल मुमिनून ऐसे करके, और 2 दफा तो इसी सूरत में आई है, तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे इसी सूरत में मोमिन असल में होते कौन है, बेशक मोमिन कौन है अल्लदीना वो लोग हैं इदा जुकी रॉ मजहूल है ना, अब देखें इन चीजों की आपको इंपॉर्टेंस इस वक्त पता चलेगी जब आपको इससे माने में और तफसीर में कितना फर्क पड़ जाता है कि जिक्र किया जाता है अल्लाह अल्लाह का वजीलत कुलूबुहुम डर जाते हैं इनके दिल, यानी तो ये नहीं कहा गया कि फलां जिक्र करता है या वो खुद जिक्र करते हैं, जिक्र किया जाता है इसे क्या पता चला, हो सकता है कि वो खुद जिक्र कर रहे हो या कोई जिक्र कर रहा हो या कोई भी जिक्र कर रहा हो, ये जरूरी नहीं कोई शेख ही जिक्र कर रहा हो कोई इमाम ही जिक्र कर रहा हो, कोई भी जिक्र करता है अल्लाह का जब भी जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। अब हम किसी शेख या इमाम अगर जिक्र करें तब तो हम बड़े मुतासर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके शौहर जिक्र करें या अम्मी आपकी कहें या आपका बच्चा कहे कि अल्लाह से डरना चाहिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया तो फिर हमारा क्या हाल होता, फिर हम कहते हैं कि इन्नी तुमने कहा तो तुम्हारी तो बात मैंने सुननी ही नहीं, तुम कौन होते मुझे बताने वाले, हाँ टीचर बताए इमाम बताए फिर ठीक है, लेकिन ये ऐसे लोग नहीं है जो सच्चे ईमान वाले हैं ना, वो क्या है कोई भी अल्लाह का जिक्र करे, कोई बच्चा कर रहा है कोई बड़ा कर रहा है कोई 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 भी करता है अल्लाह का जिक्र उनके दिल डर जाते, यानी इनको फिक्र एक लग जाती है दिल में, तकबर नहीं है ना उनके, आजी है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कहा गया कि ए उमर अल्लाह से डर, अब वो खलीफा हैं, अब वो कहें जी तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले अल्लाह से डर, हमारे जैसा कोई हो तो यही कहे ना, मैं खलीफा तुम मुझे आओगे बताओगे कि अल्लाह से डरना है, अब मेरे से ज्यादा नहीं किसी को पता तुम अपना काम करो, अब हम ऐसे कहें, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कहा जाता है तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं अपना गाल मट्टी पे रख देते हैं और अपना गाल मट्टी में रोलते हैं और फरमाते हैं उमर वाकई तुझे अल्लाह से डरना चाहिए, वाकई तुझे अल्लाह से डरना चाहिए, यानी मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताई थी ना तफसीर में कि जब हजरत उमर के सामने जब बताया गया कि भाई ये तो जाहिल है और आप इस जाहिल से एराज करें, तो उनके सामने जब आयत पढ़ी जाती थी ना कुरान की कोई ऐसे झाग की तरह बैठ जाता था उनको गुस्सा, ऐसे फौरन बिल्कुल काम डाउन हो जाते थे, और कोई ऐसे भी होते हैं कि वो 2 आदमी झगड़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भी मुझे कलमा आता है अगर ये पढ़ ले तो इसका गुस्सा जाता रहे, तो उसने कहा चलो चलो जाओ मुझे कौन होते तुम बताने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है सच्चे मोमिन जो होते हैं ना उनके दिल डर जाते हैं, और क्या होता है और जब तुलियत अलैहिम आयातुहु और जब पढ़ी जाती हैं आयात अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं कुरान पढ़ा जाता है ज़ादत हुम ईमाना वो बढ़ा देती हैं उनके ईमान को, उनका ईमान बढ़ता है, इसका मतलब ईमान घटता बढ़ता रहता है, ईमान एक स्टेट पे नहीं रहता, ईमान को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, अगर आप ये सोचते ना जो आज मेरा ईमान है वही हमेशा रहेगा ऐसा नहीं होता, ईमान घट जाता है अगर आपने कोशिश ना की तो, इसीलिए ऐसी जिक्र की मजलिसों में बैठे इसीलिए कुरान सुने ईमान उससे बढ़ेगा, ये यहां पे बता दिया गया कौन सी चीज ईमान को बढ़ाती है, इनका ईमान बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं लेकिन वो कलाम अल्लाह सुनते हैं और उनका कोई असर भी नहीं होता, और वो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं सूरह माईदा में नहीं हमने पढ़ा था कि जब कलाम अल्लाह को सुनते हैं तो आप देखेंगे उनकी आंखें आंसुओं से बहती हैं, اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ یعنی اللہ کی آیات ایسا اثر کرتی ہیں ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، تو ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اور ان کے ایمان کس سے بڑھتے ہیں؟ اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں خوف کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عذاب کے خوف سے، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ خوف عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، بلکہ عام میں سے بھی جو پرہیزگار ہیں ان کا ہوتا ہے، اور دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت، اس کی بے نیازی سے ڈرنا، یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا، ملائکہ کا، اولیاء اللہ کا۔ جتنا زیادہ کوئی اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، یہ بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو گئے تھے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات جیسی صورتیں پڑھ کے بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی اتنا خوف آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج مسئلہ یہ کہ ہم خوف نہیں کھانا چاہتے، اللہ کا ذکر کیا جائے، چاہے قرآن پڑھ کے ذکر کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی درس ہو رہا ہے، ڈرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسی جگہوں سے بھاگتے ہیں، کہتے ڈراتے بہت ہیں، چھوڑو ایسی جگہوں پہ ہم نے کیوں جانا۔ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی یہ صفت بتا رہے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو وہ ڈر جاتے ہیں، اور آج ہم اپوزٹ چل رہے ہیں، کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، ڈراؤ ہی نہیں، ایسی بات ہی نہیں کرو جس سے ہمارے دل ڈرے۔ میں کئی مجلسوں میں جاتی ہوں، جیسے کئی جگہ درس دیا الحمدللہ، تو ہر طرح کے لوگوں سے میں نے مطلب ان کو میرے سامنے بیٹھے ہو مجلسوں میں، گاؤں کے لوگ بھی جو بہت کم پڑھے لکھے، مڈل کلاس بھی، اپر کلاس بھی، ہائر اپر کلاس بھی، جو ہم نے دنیا میں یہ بنائے ہوئے نا اسٹینڈرڈ، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ یعنی گھبراتے ہیں ڈرنے سے، یا وہ جو دنیا میں بہت زیادہ خوبے میں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں ڈراوے کی بات نہ بتاؤ، سب سے زیادہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے دل کہیں ڈر جائیں، کیونکہ ہم شاید وہ دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈر ان کو اچھا نہیں لگتا، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیا ان کو ڈر کی ضرورت تھی؟ ڈر تو ہم جیسوں کو ہونا چاہیے، لیکن ڈر سے ہم کہتے ہیں ہم پریشان نہ کہیں ہو جائیں، ہماری کہیں مزے نہ ختم ہو جائیں، فن ختم ہو جائے گا نا، پھر اس پہ افیکٹ ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے، بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، اس پہ حق ہے کہ وہ چرچرائے، اور اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم گھر سے باہر صحن میں نکل جاؤ اور بآواز بلند اللہ سے فریادیں کرنے لگو۔ ابو ذر فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، جب انہوں نے یہ بات سنی، یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے نا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، مزے لینا چھوڑ دو، تم باہر نکل جاؤ اور فریادیں کرنے لگو اللہ سے۔ اور ہم کیا اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت 41 سنائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا ان کو بھی کوئی ڈر ہونا چاہیے تھا؟ کوئی بھی نہیں، جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ اتنا خوف کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا اور وہ اللہ کو جانتے تھے۔ یاد رکھیں جس میں اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ ڈرنے والا ہوگا اللہ سے، اور جتنا جس کو اللہ کا علم نہیں ہوگا نا اتنا ہی وہ بے خوف ہوگا، نہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ڈراتی تھی؟ وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت، وہ جانتے تھے اللہ کا جلال، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ذات کیا ہے، तो इस वजह से देखिए, एक इंसान के दिल पे हैबत होती है ना, एक किसी की अजमत का एहसास होता है ना, वो उसको खौफजदा कर देता है कि वो अल्लाह जात क्या है। और जो नहीं जानते वो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकाल देते, इतनी इतनी ऐसे ऐसे मुहावरे बोलते हैं कि जिसको सुन के भी डर लगने लगता है कि अल्लाह के बारे में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ गए हैं और एक कब्र के किनारे बैठ गए और आप रोने लगे हैं, हत्ता कि कब्र की मट्टी भीग गई, आपने फरमाया मेरे भाइयों इसके लिए कुछ तैयारी कर लो। रो रहे हैं। और साद बिन अबी वकास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रो, अगर तुम रो नहीं सकते तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। लेकिन कहाँ, आज हम इस कदर गाफिल हैं कि ना डरना चाहते हैं ना रोना चाहते हैं, एक आंसू भी बहाना नहीं चाहते अल्लाह की आयात को सुन के। हाँ, फिल्में देख के जरूर बहाएंगे, ड्रामे देख के जरूर बहाएंगे, अपने कोई चीज नहीं मिले तो तब जरूर आंसू बहाएंगे, लेकिन नहीं, कुरान सुन के नहीं कोई रोना चाहता, किसी दर्स को सुन के नहीं कोई रोना चाहता। हालांकि बंदा है मोमिन, जब उसकी आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है, चाहे वो मच्छर के या मक्खी के सर जितना हो, इतना सा आंसू भी निकले, फिर वो आंसू रुखसार के सामने के हिस्से को छुए तो अल्लाह ताला उस पर दोजा की आग को हराम कर देता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन क्या हो गया लोगों कि तुम रोना भूल गए। किसी ने एक बात की थी बड़ी अच्छी बात, वो कोई इमाम थे, कहीं दर्स दे रहे थे, तो एक आदमी बच्चा लेकर आया हुआ था, वो बच्चा रो रहा था बार बार, तो आदमी चुप करा रहा कि भाई वो यानी दर्स दे रहे हैं तो खामोश रहो, तो उन्होंने कहा मत चुप कराओ, दुनिया में वैसे ही रोने वाले अब बहुत कम रह गए, यानी अल्लाह की बात सुन के अल्लाह के जिक्र से आज कोई नहीं रोना चाहता। हज़रत उमर बिन खत्ताब जमीन से एक तिनका उठाते थे, फरमाते थे काश मैं ये तिनका होता, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, काश मैं भूला बिसरा होता। हज़रत आयशा फरमाती हैं काश मैं एक दरख्त होती जिसको काट दिया जाता, काश मैं पैदा ही ना होती। क्यों ये कहते थे वो? इसलिए कि वो जानते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, वो जानते थे आखरत क्या है, वो जानते थे आगे आने वाले मराहिल कितने मुश्किल हैं। ये वो लोग हैं जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल ले। हज़रत उमर वही है ना, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जो अशर है मुबशरा में से हैं, जब किसी कब्र पे खड़े होते थे इतना रोते थे दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी, लोग पूछते थे आप तो जन्नत जहन्नुम का जिक्र सुन के नहीं इतना रोते, कब्र को देख के इतना रोते। फरमाते थे इंसान को इससे निजात मिल गई तो बाद की मंजिलें आसान है, और अगर इससे ही निजात ना मिली तो बाद की तो मंजिलें और भी मुश्किल। अल्लाह अकबर, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जन्नत की बशारतें दे दी, वो तो बेनियाज नहीं हुए, वो तो बेखौफ नहीं हुए, और ये देखो हम जैसे लोग कैसे बेखौफ हैं आज, कैसे बेखौफ। आज हमें ना हिसाब किताब की शिद्दत डराती है, ना हमें जहन्नुम का कोई खौफ है, ना हमें उस दिन अल्लाह के सामने पेशी का किसी तरह का कोई एहसास है। अल्लाह अकबर, ये खौफ तो बड़ी प्यारी चीज़ है, जिसको मिल जाए वो तो खुशकिस्मत है कि वो आज खौफ खा के अपने गुनाहों को धो सकता है, अपनी यही फिक्र कर सकता है। और जो बेखौफ हो गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको वहां पे खौफ ज़दा करूंगा जो दुनिया में मुझसे बेखौफ होकर जिंदगी गुजारता। तो बेखौफ होना कोई अच्छी बात नहीं है, डरते रहो रब से, और जब आयतें पढ़ी जाएं ज्यादा हो जाता है उनका ईमान। आप ये देख लें कि उस वक्त अल्लाह अकबर, जब सहाबा के सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती थी तो उनके रिएक्शन क्या होते थे, वो कैसे लेते थे इन आयात को, उनका ईमान बढ़ जाता था। जो ईमान वाले नहीं थे वो ईमान किस तरह लेकर आए इन आयात को सुन के, तो इन आयात का ऐसा असर होता है दिल के ऊपर ये दिल की गंदगी को धो देती हैं। आप खुद देखें, जब जुमे के दिन आप कुरान की आयात को सुनते हैं, समझते हैं, आपको महसूस होता है आपका ईमान बढ़ रहा है, होता है ना? और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, ईमान घटने लगता है ना, जुमे रात तक बिल्कुल घट जाता है, फिर आप उसको बढ़ाते हैं अल्लाह की आयात को सुन के। तो ये ही तो तरीका है अपने ईमान को बढ़ाने का। लोग पूछते हैं ईमान कैसे बढ़ाया जाए, तो तुम कुरान की तरफ तो आते नहीं, ईमान कैसे बढ़ेगा? और जब ईमान बढ़ता है ना, इट्स जस्ट लाइक कि आप प्लेन में ऊपर हाइट पे जब चले जाते हैं, ईमान ऐसे बढ़ता है जैसे प्लेन में आप बैठे हुए ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, जब आप प्लेन में ऊपर चले जाते हैं तो नीचे की चीज़ें छोटी नज़र आने लगती हैं दुनिया की, या फिर बड़ी लगने लगती हैं? दुनिया की चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं ना, मकान बहुत छोटे लगते हैं, गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी टॉय कार्स की तरह लगती हैं, और बड़ी बिल्डिंगें भी बहुत छोटी लगने लगती हैं। सब कुछ कितना छोटा हो जाता है आपकी नज़र में ना, इसी तरह जब ईमान बढ़ता है ना, ये दुनिया की सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। फिर इनके पीछे नहीं आप हलकान होते फिरते, हाय ये रह गया, हाय वो रह गया, हाय उसके लिए नहीं टाइम मिला, हाय ये चमकाने के लिए टाइम नहीं मिला और उसके लिए नहीं मिला, और ये जॉब कर लूँ और वो कर लूँ और इतने पैसे कमा लूँ। फिर ये चीज़ें हकीर हो जाती हैं, बिल्कुल जहाज़ में बैठे हुए इंसान की तरह। वो बुलंदी पे चला गया ना, ईमान भी इंसान को बुलंद कर देता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें सब नीचे बहुत हकीर नजर आने लगती हैं फिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान अता फरमा दे, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, तवक्कुल करते हैं। यानी तवक्कुल क्या चीज है? या तवक्कुल ये नहीं है कि असबाब को छोड़ देना, असबाब इख्तियार करते हैं लेकिन उनका भरोसा अल्लाह के ऊपर होता है, उनका भरोसा इस चीज़ पे, एतमाद जो ट्रस्ट होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे होता है, अपने हाथ में जो चीज़ है उस पे नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके माने ये नहीं कि अपनी ज़रूरतों के लिए तुम असबाब ना इख्तियार करो, असबाब छोड़ दो, तदबीर ना करो, प्लानिंग ना करो, ये नहीं है मतलब। मतलब ये मादी असबाब इख्तियार करो लेकिन कामयाबी के लिए ये ना समझो कि मैंने ये कर लिया तो अब मुझे कामयाबी होगी, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह को अगर मंजूर होगा तब ये असबाब भी काम आ जाएंगे, तब ये तदबीरें और सारी प्लानिंग और सब चीज़ काम आ जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह को ना मंजूर हुआ तो कोई कुछ भी काम नहीं आएगा, वो ही होगा जो अल्लाह चाहेगा। ये है तवक्कुल। हम उस चीज़ पे तो भरोसा करते हैं जो हमारे हाथ में है, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो हो जाएगी, उस पर भरोसा नहीं करते जो रब के हाथ में है। मसलन अगर खाना पीना फ्रिज में पड़ा हुआ है तो हम मुतमईन हैं और कहते हैं बस अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया, और अगर हमारा रिस्क तंग हो जाए, कुछ नहीं है, तब अल्लाह के हाथ पे भरोसा नहीं आता कि वो खिलाना चाहेगा तो वो खिला देगा, फिर उसको भूल जाते हैं। तो चैन और सुकून अगर ज़िंदगी में लाना है ना, तो अल्लाह पे तवक्कल करना सीखना है। तवक्कल ये है कि जो अपने हाथ में है इस पे कम भरोसा हो, और जो अल्लाह के हाथ में है उस पे भरोसा किया जाए, और आपस के ताल्लुकात की भी इसलाह नहीं हो सकती जब तक अल्लाह पे भरोसा ना हो। याद रखें, अब अल्लाह पे भरोसा होगा फिर तो फिक्र ही नहीं है भाई, देखो उसने ज़्यादा ले लिया, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, इन चीज़ों की परवाह नहीं रहेगी। वो ये जानते हैं तवक्कल करने वाले कि कोई काम भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। इसकी मर्जी नहीं है तो मैं चाहे जाहिरी असबाब कुछ भी इख्तियार कर लूँ, कुछ नहीं होगा। अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात, और अमली ज़िंदगी में वो कैसे हैं? ये तो था ना दिल की बात एक हो गई, अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हैं? अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात, जो कायम करते हैं नमाजों को। नमाज को कायम करना क्या है? उसकी तमाम शराइत के साथ, पूरे दिल की हाज़िरी के साथ, खुशू के साथ नमाज को अदा करते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ, तहारत के साथ। तो जाहिर है जब उनको अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत है, आज तो हम अल्लाह का ज़िक्र भी नहीं सुनना चाहते ना, अल्लाह का ज़िक्र भी हमें बोरिंग लगता है, और लगता है कि भाई ये क्या बस हर वक्त ये कि बात पकड़ के बैठे रहते हो, नहीं ज़्यादा नहीं पसंद नहीं करते कि अल्लाह का ज़िक्र मजलिस में किया जाए। अल्लाह अकबर। तो लेकिन ये अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के ज़िक्र को के लिए सबसे बेहतरीन सूरत नमाज है, तो नमाज भी उनको पसंद है, उसको कायम करते हैं। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے یہ تو میرا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہوا رزق ہے, اس میں میرا حق نہیں ہے, اس میں میرے رب کا حق ہے کیونکہ اس نے دیا, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک حدیث میں آتا ہے نا, تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے, اللہ کا گھرانہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا کون ہے جو اس کی مخلوق کی سب سے زیادہ خدمت کرے, سمجھ آئی, اس کے سب سے زیادہ کام آئے, اس کے اوپر خرچ کرے. تو یہ مال تو تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, بہت جلد تمہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے تم, یا چلے جاؤ گے یا یہ تم سے چلا جائے گا, تو وہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ لینے کی بجائے کس پہ نظر رکھتے ہیں؟ دینے پہ, دینے پہ ان کی زیادہ نظر ہوتی ہے. کس طرف سے ہٹایا گیا ان کو, صحابہ میں کیا بات ہو رہی تھی, کیا بحث ہو رہی تھی, کس پہ جھگڑا ہو رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرف ان کا دھیان کر دیا, دینے پہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرما دیا اولائک ہم المؤمنون حقا, سچے ٹرو مومن یہ ہیں, اصل میں یہ لوگ ہیں جو ٹرو مومن ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں قوم میں بہت سارے نیک لوگ ہیں, لیکن اصل نیک تو وہ ہے فلاں جو ہے, تو ہاں مومن تو بہت سے ہیں لیکن اصل سچے مومن یہ ہیں. اگر مومنوں کو دیکھنا ہے نا تو ان کو دیکھ لو, ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں ہے یا ہے تو صحیح مگر کمزور ہے, تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, فکر کرنی ہے, اس کو مضبوط کرنے کی, تاکہ ہم واقعی مومن حقیقی مومن بن جائیں, ہم سچے مومن بن جائیں, نہ کہ صرف منہ سے بولنے والے ہوں. اب ہم سوچتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جس نے مطلب ہمارے پاس ہے نا کہ ایمان باللہ اور بالملائکہ اور کتابوں پہ اور رسولوں پہ اور جنت جہنم پہ اور قضاء قدر پہ, یہ سب ایمانیات کا حصہ ہے, تو ایمان تو وہ ہے, تو ہاں وہ بھی ایمان ہے. ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مومن ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی ایمان کی دو قسمیں ہیں, تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور جنت اور جہنم اور قیامت اور حساب کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں, تو ہاں پھر تو بے شک میں مومن ہوں. لیکن اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مومن ہوں, وہ جن کو کہا گیا نا المومنون حقا, کامل مومن جس کا ذکر سورہ الانفال کی آیات میں ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ میں ان میں داخل ہوں بھی یا نہیں, یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. اب ان مومنوں سے تین چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سبحان اللہ. نمبر ون, لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں. درجوں کا مطلب ایک کیا ہے, ایک تو مطلب یہ کہ بہت ہائی رینکس ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا مطلب کیا ہے کہ سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں, اللہ کے ہاں ان کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ درجے ہیں, کوئی ہائر سٹینڈرڈ یا ڈگری یا گریڈ میں ہوگا, درجے میں ہوگا, کوئی اس سے نیچے, کوئی اس سے نیچے, کوئی اس سے نیچے, سبحان اللہ. یعنی درجے تو ہیں مگر سب کی ایکول نہیں ہے, کوئی پہلے پہ ہے, کوئی دوسرے پہ ہے, کوئی تیسرے پہ, کوئی چوتھے پہ. جیسے دنیا میں ہی آپ نے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے نا, مڈل کلاس, اپر کلاس, ہائر اپر کلاس, فلانا کلاس, ایلیٹ کلاس, تو اللہ کے ہاں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں, مومنوں کے بھی درجے ہیں. اللہ اکبر. جیسے جہاز میں آپ دیکھتے ہیں کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بزنس کلاس میں ہے, تو کوئی فرسٹ کلاس میں ہے, حالانکہ یہ تو درجوں کا ایسا کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کسی طرح فرسٹ کلاس میں سیٹ مل جائے. کیا سفر ہے اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کتنی چاہت ہوتی ہے. ایسے ایسے ذرا سا پردہ ہٹتا ہے تو ذرا جلدی سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا ہی فرق ہے, ایک ہی جہاز میں جا رہے ہیں, کیا تھوڑے بہت سیٹوں کا فرق ہوگا, مگر وہاں تو فرق بہت زیادہ ہے, لارج ڈفرینس ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان. میں وہ کوئی ون سے ہنڈریڈ کے درمیان کا فرق نہیں بتا رہی, ون سے ٹو کے درمیان ہی بہت فرق ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا اہل جنت جو ہیں बुलंद दर्जे वाले जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान के किनारे के चमकीले सितारों को देखा करते हो। आप आसमान पे देखते ना जमीन पे खड़े हुए ओ सितारा बच्चे को दिखाते हैं, इस तरह नजर आएंगे ऊपर वाले दर्जे वालों के महल्लात, उनके पैलेसेस ऐसे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं करो नहीं करो एक बराबर है। अच्छा कर भी लिया किसी ने तो क्या फर्क पड़ा, नहीं भी किया तो कौन सी क्यामत। लेकिन जब उस दिन दर्जे मिलेंगे ना तब सब कहेंगे हाय काश थोड़ी सी और एफर्ट कर लेते तो हम भी ऊपर के दर्जे में होते। नहीं, जब इतना बड़ा डिफरेंस है थोड़ी सी एफर्ट करने से, वो भी तो मेरी दोस्ती थी ना, वो देखो उसको वो दर्जा मिला हुआ, वो भी तो मेरी जैसी थी ना, वो भी तो मेरी बहन ही थी ना, तो वो देखो वो कहाँ, और आज मैंने परवाह नहीं की तो मैं निचले दर्जे में हूँ। आज पा सकते हैं ऊंचे दर्जे, पा सकते हैं तो ऊंचे दर्जों के लिए कोशिश करें, जैसे दुनिया में आप ऊंचे दर्जों के लिए कोशिश करते हैं। हर एक चाहता है कि मैं अमीर से अमीर हो जाऊं, मेरा स्टेटस और बढ़ जाए, मैं और अच्छी लोकेशन में घर ले लूं, मैं और बड़ी गाड़ी ले लूं, हर चीज में आप चाहते हैं ना बेस्ट हूं, तो वहां के लिए क्यों नहीं चाहते। जन्नत तो है मगर उसके भी दर्जे हैं, उसके अंदर हायर दर्जे पे क्यों नहीं जाना चाहते। और तब कह देते नहीं कोई बात नहीं, नीचे वाला भी मिल गया तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, आप ऊपर वाले भी पा सकते हैं, क्यों कम पे क्यों राजी होते हैं। दुनिया में तो आप कम पे नहीं राजी होते, दुनिया में तो 2 टके कमाने के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं। मैं अपने उन दोस्तों से आगे निकल जाऊं, फलाने रिश्तेदार से आगे निकल जाऊं, कभी किसी से हसद करते हैं, कभी इधर से लूटना खसूटना चाहते हैं, हाय यहाँ वो हमारे उसने खा लिया हमारा, उसने विरासत में नहीं हिस्सा दिया, उसने ऐसे कर, कितना कोशिश करते हैं कि बस मुझे मिल जाए। वहां के लिए नहीं कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ पे तो मिल भी गया तो क्या पता अगले लम्हे मौत आ जाए तो चलो जी सब छोड़ के चले गए, वो तो हमेशा का है। और इनके लिए और क्या है, बख्शिश भी है, और इनके लिए क्या है, और रिस्क करीम भी है, इज्जत वाला रिस्क, जो जन्नत में रिस्क मिलेगा ना बड़े इकराम के साथ मिलेगा, VIP स्टेटस है ना, तो बड़े इकराम के साथ दिया जाएगा, इज्जत के साथ दिया जाएगा। लेकिन एक रिस्क ये भी दिया जा सकता है कि आपके आगे फेंक दिया जाए, ये लो पकड़ो। एक रिस्क ये भी दिया सकता है आपके हाथ में रोटी पकड़ा दी जाए कि बस ये लो पकड़ो। और एक रिस्क बड़ी इज्जत के साथ किसी को बिठा के दिया जाए, उसमें और उसमें फर्क है ना। तो देखें किस तरह से ये दर्जे मिले और किस तरह से ये यहां तक पहुंचे कि इनको मगफिरत भी मिल रही है, रिस्क मिल रहा है, इज्जत वाला दर्जे भी आला मिल रहे हैं, इनके अंदर ये खसूसियात थी। क्या ये इतनी मुश्किल है अपने अंदर पैदा करना। हाँ, अल्लाह की आयात के करीब आएंगे तो ईमान बढ़ेगा ना, और जितना जितना ईमान बढ़ता जाएगा, जितना जितना अल्लाह ताला की अजमत दिल में आती जाएगी, उसके ऊपर तवक्कुल बढ़ता जाएगा, और उतना ज़्यादा इंसान का दिल फिर अल्लाह ताला की अजमत से खौफ खाएगा, और उतना ज़्यादा हम जब अल्लाह का जिक्र सुनेंगे आंसू बहेंगे। फिर ये अल्लाह को पसंद है, ये बड़े प्रेशियस आंसू हैं, ये बड़े कीमती आंसू हैं, ये कोई आम आंसू नहीं है, बहुत कीमती हैं अल्लाह की नज़र में। तो इसलिए इन क्वालिटीज़ को नंबर दे दें और ये कोशिश करें कि हमने इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करना। अच्छा, आगे अब जंगे बदर पे बात होने लगी है। जंगे बदर आपको जैसे मालूम है कि जिसको कहा गया यौमुल फुरकान, फ़र्क करने वाला दिन, जिसने हक और बातिल में फ़र्क कर दिया। अब अल्लाह ताला उस दिन को याद दिला रहे हैं और फरमा रहे हैं क्यामा क्यामा, ये लफ्ज़ एक गौर तरब लफ्ज़ है, इसलिए कि यहाँ तशबी किस चीज़ से दी जा रही। कमा तो तशबी के लिए होता है ना, जैसे, तो क्या कहा जाता है जैसे। तो जब ये झगड़ रहे हैं माले गनीमत में तो अल्लाह ताला इनको बता रहे हैं कि जैसे तुम उस दिन निकलना नहीं चाहते थे, यानी जंग के लिए नहीं जाना चाहते थे, तुम जंग को नापसंद करते थे, लेकिन जंग हुई तो कितने तुम्हें फ़ायदे मिले, कितने फ़ायदे मिले, माले गनीमत भी मिला, फतह भी मिली, रोब भी हुआ, इनके दर्जे भी अल्लाह के यहाँ बुलंद हुए, तो कितना फ़ायदा उसमें था। तो इसी तरह माले गनीमत में भी तुम्हें जो तुम ये सोचते हो कि हम खुद तकसीम करेंगे, हमारा इख्तियार होना चाहिए या कुछ है, अल्लाह ताला ने इसको जो अपने हाथ में ले लिया है ना, इसमें भी तुम्हारे लिए बेहतरी है। जैसे उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी थी ना, اس طرح اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے. تو کما اس لیے آیا, تو اس کو پچھلی آیات سے جا کے جوڑیں. جب وہ سوال حل کر رہے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں, تو مال غنیمت میں اختلاف تم نے کیا نا, اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے ساتھ اس کو بانٹ دیں, بالکل جیسے تمہارا اس وقت تم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے لشکر کے ساتھ, جنگ پہ نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرا کے دیکھو تمہیں کیسا غلبہ دے دیا, فتح دے دی, شان و شوکت تمہیں عطا فرمائی. امید ہے آپ کو یہ کما کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کما سے کیوں بات شروع ہوئی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. یعنی مسلمان تو یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے کہ ہم کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں, مسلمان تو گھر سے نکلے تھے کہ بیٹھے میں ایک جگہ اور کسی مسجد میں بیٹھے ہیں یا کئی جگہ بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر یہاں سے گزر رہا ہے. تو بات یہ ہوئی تھی کہ ہم اس قافلے کے اوپر حملہ کر کے اس قافلے کا سامان ہتھیا لیں گے. اب یہ قافلہ جو تھا معمولی قافلہ نہیں تھا, یہ یاد رکھیں. ابو سفیان جو قافلہ لے کے جا رہا تھا شام سے, یہ لے کر آ رہا تھا تجارت کے لیے, تجارت کا مال مکہ کی طرف لے جا رہا تھا. اب اس تجارت میں, اس ٹریڈنگ میں مکہ کے تمام لوگ شریک تھے, یعنی سب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, یہ سمجھ. کوئی مرد عورت ایسا باقی نہیں رہا تھا جس کا کوئی حصہ نہ ہو اس میں, انویسٹمنٹ نہ ہو. اگر کسی کے پاس ایک مسقال یعنی 4.5 معاشے سونا بھی تھا نا, تو اس نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا. آپ سوچ لیں پھر یہ قافلہ کتنا زیادہ یعنی ایک قیمتی تھا, یا ان لوگوں کے لیے کتنا زیادہ بڑی ایک اہمیت کا حامل تھا. ابن عقبہ کی روایت میں کہ 50,000 دینار تھے اس میں. دینار سونے کا سکہ ہے, 4.5 معاشے کا ہوتا ہے, تو اس کے مطابق اس وقت کی پورے سرمایہ کی قیمت تقریباً لاکھوں میں بنتی ہے, اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ لاکھوں میں اس کی قیمت بنتی ہے, اور آج تو سمجھ لیں کروڑوں میں, کروڑوں میں. اب کسی نے انویسٹمنٹ کی ہو کہیں اور کروڑوں کی انویسٹمنٹ لوگوں کی ہوئی ہو, تو وہ کیا اس چیز کو, اس کمپنی کو ڈوبنے دیں گے؟ وہ تو اس کے لیے تو بہت کوشش کریں گے کہ یہ ڈوبے نہیں. اب سوچ لیں کہ وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے اور ابو سفیان کو یہ ڈر ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہ حملہ کریں گے, اور اس نے ایک آدمی بھگا دیا کہ گھڑ سوار کے تیزی سے جاؤ مکہ اور جا کے ان کو بتاؤ کہ قافلہ خطرے میں ہے, فوراً پہنچے اس کو سیو کرنے کے لیے. اچھا, اب آپ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں اس کو لوٹنے کے لیے گئے تھے, کیا بات تھی, کیوں ایسا ہوا, کیا مسلمان ایسے تھے, کیا یہ تھا. بات آپ یہ سمجھیں اچھی طرح, ایک بات کو آج آپ کا ذہن اس میں بھی کلیئر ہو جائے. مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا چکے تھے, رائٹ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی وہاں سے. اب آپ نے پچھلی قوموں کے سب کے حالات پڑھے ہیں نا, ان میں کیا ہوتا تھا, جب لوگ اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہاں سے نکال لیتا تھا, اور ان لوگوں پہ کیا آتا تھا, عذاب, رائٹ. مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستاتے ہیں کہ قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہاں سے سیو کر کے نکال لیتا ہے. اب ان پہ کیا آنا چاہیے, عذاب آنا چاہیے نا, یہی اللہ کی سنت ہے نا, اللہ کا طریقہ یہی ہے, اللہ کا طریقہ بدلہ نہیں کرتا. تو ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا. پہلی قوموں پہ عذاب آتے تھے, زلزلے آتے تھے, پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, کہیں سیلاب آ گیا, پانی کا عذاب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا, کہیں چیخ کا عذاب آیا, تو ان پہ کون سا عذاب آیا؟ ان پہ جو عذاب آیا ہے وہ صحابہ کی تلوار ہے. اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے, پھر اس کے بعد بڑا عذاب بھیجتا ہے. جیسے فرعونیوں کے اوپر پہلے چھوٹے عذاب آئے, کہیں مینڈکوں کا, کہیں جوؤں کا, کہیں خون کا, کہیں ٹڈیوں کا, یہ عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ان کو ڈبو دیا. تو یہاں پہ بھی آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ عذاب کی شروعات تھی, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ نہیں کیا کسی زلزلے سے, کسی چیخ سے, کسی سیلاب سے تباہ نہیں کیا. ان کے لیے عذاب کیا بننا تھا, صحابہ کی تلوار. اور ان کے لیے الٹیمیٹ عذاب کیا تھا, کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے داخل ہو گئے مکہ میں. یہ ان کے لیے الٹیمیٹ بس وہ ختم ہو گئے اس دن مشرکین مکہ. تو یہ یعنی 9 ہجری میں ہوا, تو 9 سال تک چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے. اب یہ ایک عذاب کی شکل ہے. اور پھر دوسری بات, یہ دوسری بات بھی سمجھے, کسی بھی ملک جگہ کی کا جو شاہراہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کی اکانومی, رائٹ. اور ان کی اکانومی کیا تھی, مکہ والوں کی اکانومی کیا تھی, ٹریڈ. یہ ٹریڈ کرتے تھے, اسی کی وجہ سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کیا نا کہ بھائی کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں, پھر کوئی ہمارے تو تجارتی قافلے جاتے ہیں, اگر ہم ایک خدا کو پوجنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ہمارے جن کے بت ہمارے پاس پڑے ہیں وہ تو ہماری ایسے تھوڑی عزت کریں گے, کہ ابھی تو ہمیں کوئی لوٹتا نہیں ہے, ابھی تو ہمارے ساری عزت کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ ان یہ ان کی اکانومی تھی, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا تھا. اب ان کی شاہراہ کو کاٹنے کا طریقہ کیا تھا, ان کی اکانومی کو ختم کرنا. اور یہ کوئی ریبلز نہیں تھے, یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں, ان کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ فریڈم فائٹر. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مکہ سے, صحابہ کرام کے ساتھ جو ٹارچر کیا, اور صبر کے انہوں نے جو 13 سال کاٹے. اب یہ وقت آیا کہ اب ان کی شاہراہ کو کاٹا جائے. کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جنہوں نے ایک نبی کے ساتھ ایسا کام کیا؟ تو بعض لوگ اس لیے آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کیوں انہوں نے قافلے کے اوپر حملے کا کیا, کیوں انہوں نے ایسے کیا. تو ان کی شاہراہ کاٹنے کے لیے, اور یہ ان کے لیے سزا تھی. تو اب یہ تجارتی قافلہ جو جا رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے قریش کے 70 جوان تھے اور سردار بھی ساتھ تھے. تو یہ سمجھ لیں ایک کمپنی ہے, ٹریڈنگ کمپنی ان کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب قافلے میں قریش کے جو 40 سوار تھے وہ بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے, عمرو بن عاص تھے, مخزومہ بن نوفل تھا, اور ابو سفیان ظاہر ہے. اور قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا, جس کے بل پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا تھا اور چھوڑنے پہ مکہ مجبور کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی, تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت کو توڑ دینے کا موقع ہے. صحابہ سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے قافلے کی طرف جا رہے ہیں, بہت سے لوگ رک بھی گئے اس لیے کہ جو جانا چاہتا تھا چلا گیا, جو نہیں جانا چاہتا تھا تو ایسا کوئی وہ نہیں تھے, کیونکہ مینڈیٹری تھا سب کے لیے. اور جن کی سواریاں وہاں تھیں انہوں نے تو سواریاں لے لیں, جن کی سواریاں دیہاتوں میں تھیں انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں تو ساتھ چلیں, مگر وقت اتنا انتظار کا نہیں تھا, ورنہ قافلہ چلا جائے گا. اس لیے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس ہیں وہ تو ساتھ لے کے چلیں, وہی ساتھ چلیں, باہر سے سواریاں منگوانے کا وقت نہیں ہے. تو اس لیے ساتھ جانے والے نا تھوڑے سے ہی لوگ تھے, اور جنہوں نے ساتھ نہیں گئے اس کا وجہ بھی یہ تھی کہ سب کے ذمے تھوڑی تھا کہ ضروری جانا ہے, کیونکہ وہ کوئی جنگ لڑنے تو نہیں جا رہے تھے. اب اسی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس جہاد میں, اس غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی, جیسے حضرت عثمان نہیں شریک ہوئے تھے. اچھا اب کیا ہوا, صحابہ کرام کے ساتھ کل 70 اونٹ تھے, ہر 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا, 313 لوگ تھے نا جن پہ باری باری سوار ہوتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 حضرات 1 اونٹ میں شریک تھے, حضرت علی تھے اور ایک ابو لبابہ. جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آتی تو یہ لوگ عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں, ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے تو تمہیں ثواب زیادہ چاہیے, اور میں اپنے ثواب کا موقع تمہیں دے دوں, اس لیے میں اپنی باری میں پیدل ہی چلوں گا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں پیدل چلتے تھے, وہ 2 اوپر سوار ہوتے تھے. اس طرح دیکھیں سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انہیں بڑے بن کے نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں آپ مجھے ہی اوپر سوار کرو, تم ایک ایک کر کے چلو, لیکن میں نہیں. جیسے عام لوگ ہوتے تھے ویسے ہی صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی ہوتے تھے. اچھا پھر کیا ہوا, دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقہ پہ پہنچ کے ابو سفیان کو خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کے انتظار میں ہیں اور ان کو فالو کریں گے. اب ابو سفیان نے احتیاطی تدبیر کے طور پہ. یہ قافلہ وہ بدر سے گزرا کرتا تھا ابو سفیان، تو اس نے کیا کیا، قافلے کا رخ موڑ لیا، اور ایک ہوشیار آدمی تھا، میں نے ابھی بتایا جیسے گھڑ سوار زمزم بن عمر، اس کو کہا کہ بھائی تم جاؤ تیز رفتاری سے اور مکہ میں جا کے خبر دو کہ قافلے کو خطرہ ہے. زمزم بن عمر نے اس زمانے کی خاص رسم کے مطابق خطرے کا اعلان کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے اور کجاوے کو الٹا کر کے اونٹنی کے اوپر رکھ دیا. یہ اس بات کے سائنس تھے کہ خطرہ بہت بڑا کوئی خطرہ ہے. جب وہ اس طرح سے مکہ میں داخل ہوا، مکہ میں تو ہلچل مچ گئی. اب کوئی لاؤڈ سپیکر تھوڑی ہوتے تھے، لوگ اس طرح سے دیکھ کے ان کو سمجھ آ جاتی تھی اچھا کوئی بہت بڑی بات ہے. تمام لوگ ڈیفینس کے لیے تیار ہو گئے. جو لوگ اس جنگ کے لیے نکل سکتے تھے خود نکلے، کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنی جگہ بھیجا، اور صرف 3 دن میں یہ ایک لشکر تیار ہوا پورے ساز و سامان کے ساتھ. اس وقت میں وہاں پہ کیا تھا، مکہ میں جب یہ آدمی انٹر ہوا تو وہاں پہ مکہ والوں میں ان کی پارلیمنٹ میں ایک بحث چل رہی تھی کہ بھئی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ہمیں جانا چاہیے، فالو کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جا کے ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، یہ ہم سے بھاگ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بھائی چھوڑو، اب وہ چلے گئے یا تو تمہیں کیا اب اس چیز کا، تم نے ضرور ان کو پیچھے جا کے پکڑنا. ایسے وقت میں اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جب یہ کہتا ہوا آ گیا تو وہاں پہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ تو ساری ختم ہو گئی. اب تو جو کہہ رہے تھے کہ حملہ کرو وہ کہتے دیکھا ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا، پیچھے چلو ان کے، ابھی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ابھی ہمارے تجارتی قافلے کو بھی اس طرح پکڑیں گے. تو انہوں نے ایک لشکر تیار جو کیا، اس میں 1000 لوگ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 600 زریں تھیں، اور اس کے علاوہ لونڈیاں گانے والی اور تبلے اور یہ سب لے کے وہ بدر کی طرف نکلے، اور ہر منزل پہ 10 اونٹ ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے ذبح ہوتے تھے. اتنا کچھ تھا ان کے پاس. تو مسلمان کتنے تھے اب آپ دیکھ لیں، 313، ان کے پاس تو سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ کیونکہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے انہوں نے، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی تلوار لے لی، جس نے ڈنڈا آیا ڈنڈا پکڑ لیا، کسی نے کچھ پکڑ لیا، تو وہ مطلب ان کے تو دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی ہمیں آگے جا کے کوئی جنگ لڑنی پڑے گی، وہ تو ویسے ہی نکلے تھے. اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ کما اخرج کا ربو کا من بیتی کا بالحق، اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا جیسے اللہ نے وہاں پہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا حق کے ساتھ. یعنی اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ جب تم اس مقام تک پہنچو گے، گھروں سے تو نکالا کہ بھائی قافلے کو فالو کرنا، اور جب اس مقام پہ پہنچے صفرا کے تو وہاں پہنچ کے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیچھے سے تو کفار اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کرا رہے ہیں کس وقت، جس وقت ابھی صحابہ لڑ رہے تھے اس کے اوپر جھگڑ رہے تھے مال غنیمت پہ، اس وقت یاد کرا رہے ہیں، دیکھا تم نے اس وقت کیا ہوا تھا. وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک فریق مومنوں میں سے کراہت کرتا تھا، یعنی کیا کر رہا تھا، ناپسند کرتا تھا اس کو. کس چیز کو ناپسند کرتا تھا؟ لڑنے کو. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں اب ہم کس لیے آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں نا کہ بھئی ہم قافلے کو لوٹیں اس کو فالو کریں، ہم لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہم قافلے کو فالو کریں اور ہم واپس جائیں. سمجھ آ گئی بات. اس کے بارے میں جیسے کہ امام بحقی نے روایت کیا ہے کہ جب اہل مکہ کو خبر ہوئی تھی، ابو جہل نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے اہل مکہ سے کہا کہ اہل مکہ ہر مشکل اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ لوٹ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ لوٹ لیا تو تم تو ہرگز فلاح نہیں پا سکو. اور انہی دنوں حضرت عباس کی بہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے پکار کے کہا ہے اے وعدہ توڑنے والی قوم 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف دوڑو، اور اس نے پہاڑ سے ایک چٹان الگ کر لیا اور مکہ کے ہر گھر میں اس چٹان سے ایک پتھر ٹوٹ کے پہنچ گیا. عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل نے کہا کہ تم مردوں کی نبوت پہ راضی نہیں ہوئے تھے کہ تمہاری عورتوں نے بھی دعویٰ نبوت کرنا شروع کر دیا، کہ اب ہم ان کی باتیں سنیں. پھر ابو جہل تمام اہل مکہ کو لے کے اور اس نے وہ بڑا سا لشکر بنایا اور ابو جہل کو بتایا گیا کہ ابو سفیان اب قافلے کو لے کر ساحل کے راستہ سے جا رہا ہے اور محفوظ ہو چکا ہے، تم سب لوگوں کو واپس مکہ لے جاؤ، وہ تو نکل کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، ہماری لونڈیاں موسیقی کے ساتھ گانے سنائیں گی اور تمام عرب کے قبائل ہمارے نکلنے کی خبر سن لیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند کے قافلے کو نہیں لوٹا لیکن وہ اپنی قوم کو لے کے میدان بدر میں آ چکے ہیں اور ہم ایک وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے، جیسے وہ سوچ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے کوئی چونٹی ہے جس کو مسل دینا، ہم وہاں پہ جا کے مقابلہ کریں گے اور پھر ہم یہ کام کریں گے، سب کو پتا چل جائے کہ ہم نکلیں۔ نہیں، کتنا گھمنڈ تھا اس کے اندر۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا ہے محمد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، اب یہ آگے آئے گا، یہ پہلے آپ کو بات سنا دوں تاکہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر آسانی ہو جائے۔ ایک گروہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تجارتی قافلہ یا لشکر قریش، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بھی آپ چوز کریں گے نا، آپ کو چوائس دے دی ہے، چاہے آپ فوج کی طرف جائیں ان کے ساتھ لڑنے پہ تب بھی آپ فتح یاب ہوں گے، اگر آپ قافلے کے پیچھے جائیں گے تب بھی آپ فتح یاب ہوں گے، آپ ان دونوں میں سے خود ڈیسائیڈ کر لیں، فتح کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کی فرمایا۔ اب کیا ہوا کہ جب مشورہ کیا تو ظاہر ہی بات ہے انسان کی ایک سائیکالوجی بھی ہوتی نا، وہ چاہتا ہے کہ آسانی ہو، چاہتا ہے کہ مشکل میں نہ پڑا جائے۔ تو صاحب نے کہا کہ بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی بنسبت تجارتی قافلے پر حملہ کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا تجارتی قافلہ تو ساحل سمندر کے راستے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے ہاتھ سے بھی محفوظ ہے اور ادھر ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہے۔ اصحاب نے پھر کہا یا رسول اللہ قافلے کا پیچھا کریں، دشمن کو چھوڑیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اچھی باتیں کہیں، انہوں نے کچھ اچھی باتیں کہی کہ جو بھی کہا اچھے کلمات کہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا آپ وہی کام کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ عدن کی طرف بھی روانہ ہوئے تو انصار میں سے کوئی شخص آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت مقداد بن عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپکتی رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ کی برکت سے روانہ ہو، میں قوم کفار کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ تھا، ان سب کو نہیں لیکن ان میں سے کئی لوگوں کو یہ تھا کہ ہم قافلے کے پیچھے جائیں، ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ، دیکھیں جب مہاجرین نے کہا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انصار کی طرف سے آپ سننا چاہتے تھے وہ کیا کہتے ہیں۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کی تھی وہ یہ نہیں کی تھی کہ آپ کے ساتھ مل کے باہر جا کے لڑیں گے، انہوں نے تو کہا تھا مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے آپ کے ساتھ، تو اب یہ باہر جا کے لڑنے کا تو ان سے بات ہی نہیں ہوئی بھی، اب یہ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو ہم کیا کریں۔ اس پہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، اس کی شہادت دی ہے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے، ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیے ہیں، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ کو جو کچھ اللہ کا حکم ملا ہے اس کو جاری کریں، قسم اللہ کی ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر کی میں بھی لے جائیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں، نہیں لڑا دیں ہمیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو ہمیں اللہ کے نام پہ آپ جہاں چاہیں لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے پھر خوش ہو گئے تھے۔ تو پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا تھا, یعنی انسان جو مومن ہوتا ہے نا, پھر اس کا ہر کام ویسے ہی ہونے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ کام کرتا ہے, اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے, اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے. یعنی یہ حدیث آتی ہے نا, یعنی وہ اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے. تو آپ نکلے اپنے گھر سے, وہ آپ کا ارادہ نہیں تھا, اللہ نے نکالا تھا, اللہ تعالیٰ کا کوئی اور پروگرام تھا. لیکن اس کے بعد جب پتا چلا اس کا لشکر تھا کہا, تو ایک فریق جو تھا, ایک گروہ جو تھا ایمان والوں میں سے, وہ اس کو ناپسند کرتا تھا. یجادلونا کا فی الحق, وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے, یعنی آپ سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں. حق کیا تھا؟ حق تو یہ تھا نا, بعد ما تبینا, حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں آپ کو فتح ملے گی, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ بھڑیں گے, یعنی چاہے قافلے کی طرف جائیں چاہے جنگ کریں, آپ کو فتح ہوگی. تو اس وقت وہ بحث کر رہے ہیں, جب پتا بھی ہے کہ فتح ہوگی تو وہ آپ سے بحث کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم قافلے کے پیچھے ہی جائیں, اس میں زیادہ فائدہ ہے, اس میں یہ ہے. تو اس وقت تم دیکھو کس طرف سوچ رہے تھے, اس وقت تمہارے حالات کیا تھے, اور اس وقت تم مال غنیمت کے اوپر جھگڑ رہے ہو. یہ تو پرانی بات بتائی جا رہی نا, یہ ابھی جنگ بدر ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے. یاد ہے اس وقت تم کتنا ڈر رہے تھے, کہ انما یساقون الی الموت, ایسے لگ رہا تھا جیسے تم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہو, وہم ینظرون, اور وہ دیکھ رہے تھے تم, تمہیں ایسے لگ رہا تھا موت تمہارے سامنے کھڑی ہے, اس لیے کہ پتہ چل گیا تھا, مخبری ہو گئی تھی کہ 10 اونٹ ہر روز ذبح ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ 1000 لوگ ہیں, کیلکولیشن ہو جاتی تھی نا ایک اونٹ سے کتنے لوگ کھاتے ہیں. تو جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ بھائی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اب یہ 313 ہے, نہ ان کے پاس سواریاں, نہ ان کے پاس ہتھیار, نہ کچھ ہے, تو ایسے ہی ہے کہ موت کے منہ میں جانا. تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے جا کے لڑنے کی, ہم بس قافلے کے پیچھے جائیں اور بس ختم کریں کام کو. تو اس وقت ایک سمجھ لیں کہ ایک بحث, ایک بات, وہ ڈس ایگریمنٹ ایک ہو رہا ہے, ان کے لیے بھاری لگ رہا تھا لڑنا جا کے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم مال غنیمت کا اوپر جھگڑ رہے ہو, یاد کرو اس وقت کو, اس وقت تو تم جانے سے بھی گھبرا رہے تھے, تمہارے اندر یہ اس بات کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ جانا چاہیے کہ نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے, ظاہری بات ہے, خدشات بھی آتے ہیں, خواہ بھی, یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. مگر ظاہر ہے صحابہ کرام کے رینکس بہت اونچے ہیں, تو ان کے لیے اتنی سی بھی بات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوا, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عَهْدَ طَائِفَتَيْنِ, جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے, انہا لکم, کہ بے شک وہ تمہارے لیے. اب یہ کون سا وعدہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ جس کے ساتھ بھی, جس کی طرف بھی آپ جائیں گے, جس کا بھی, جس کو بھی آپ چوز کریں گے, فیصلہ کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر فتح دے گا. موت سامنے نظر آ رہی ہے اور پھر بھی خوشخبری ہے, یہ دیکھ لیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر ہتھیار والے تمہارے لیے ہوں. بغیر ہتھیار والے کون تھے, کون مراد ہے یہاں پہ, بغیر ہتھیار والے کون تھے ان دونوں گروہوں میں سے, قافلے والے. قافلے والے کو اتنا ہتھیار تو نہیں, ٹھیک ہے سیکیورٹی تو ان کی بھی تھی, لیکن ایسی کوئی بڑی سیکیورٹی تھوڑی تھی جیسے وہ لشکر تھا. تم یہ چاہتے تھے, اور دوسری طرف اللہ کی چاہت کیا تھی, یرید اللہ ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ کیا چاہتا تھا, اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی, اللہ یہ چاہتا تھا. تو ایک تمہاری چاہت تھی, ایک اللہ کی چاہت تھی. انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو سامنے وقتی فائدہ دیکھتا ہے نا تو اس کی چاہت کرنے لگتا ہے بھائی یہ فائدہ نظر آ رہا ہے. اب ان کو دیکھیں مسلمانوں کو کیا فائدہ نظر آ رہا تھا قافلے کے پیچھے جانے میں, ان کو لگ رہا تھا اس میں نہ جان کا خطرہ ہے نہ زیادہ مصیبت مشقت ہے, فائدہ بھی بہت ہے, اتنا سارا مال مل جائے گا اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کچھ اور چاہت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے, حق پریویل ہو, مسلمانوں کا حق ہونا سب کو پتا چل جائے, مسلمانوں کو فتح ملے اور ان کو جو رینکس ملنے تھے جو اور لانگ ٹرم فوائد تھے. دیکھیں ایک یہ وہ لوگ تھے جو لوٹے پھوٹے کسی طرح مکہ سے آئے تھے, ان کا کوئی ایسا خاص سٹیٹس نہیں تھا, کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی سوسائٹی میں وہاں کی, مطلب لوٹے پھوٹے لوگ آئے تھے. ارے مہاجرین جو ہوتے ہیں, امیگرنٹس جو ہوتے ہیں, ان کے حالات کیا ہوتے ہیں پھر, اور یہ تو سب کچھ ہی چھوڑ کے آ گئے تھے. پھر ان کو ایک دم اتنی بڑی فتح مل جانا جبکہ ایک اپوننٹ جو ہے وہ طاقتور گروہ ہے, تو سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, کتنا سیلف کانفیڈنس ان کا بڑھا ہوگا مسلمانوں کا, کتنا روب باقی تمام قبائل پہ غالب آ گیا, اتنا روب تاری ہو گیا ان کے اوپر کہ یہ لوگ واقعی یہ کسی کام کے لوگ ہیں, ایسے ویسے نہیں ہیں. اتنی شان و شوکت بڑھ گئی. ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتی کہ وہاں سے مال مل جاتا, ہمیں اتنا کچھ مل جاتا. جو یہ اتنی بڑی کامیابی ملی وہ اس سے بہتر تھی جو مال وہاں سے ملتا, مگر انسان چھوٹے فائدے کو اور سامنے نظر آنے فائدے والے فائدے کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سامنے بھی ہے اور جو پیچھے بھی ہے, وہ انسان کا دنیا کا بھی فائدہ جانتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ جانتا ہے, وہ لانگ ٹرم فائدے جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ جو اصحاب بدر میں شریک ہوں گے ان کے درجے دیکھیں اتنے افضل ہیں, سبحان اللہ, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بشارت دے دی. اب یہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے نا, اب یہ زندگی بھر کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کریں, ان کے لیے معافی ہے. یعنی یہ جنتی لوگ ہو گئے, ان کو بشارت مل گئی جنت کی اور ان کو کہہ دیا گیا اب یہ کچھ بھی کرتے ہیں معافی. یعنی ایک سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا ہمیشہ تک کے لیے. اتنی بڑی بات تھی نا, تو یہ چیز ان کو تھوڑی پتا, یہ قافلے کے پیچھے جاتے تو تب تھوڑی ایسا ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حق کو حق کر کے دکھا دے, تمہیں فتح عطا فرمائے, کافروں کا زور ٹوٹ جائے. یقطع دابر الکافرین, یعنی کافروں کا زور توڑنا چاہتا ہے اللہ, اور تم چاہتے ہو چھوٹا سا فائدہ. تو اس لیے دیکھیں کبھی ایسا ہو کہ ہماری مرضی کچھ اور ہے لیکن ہو کچھ اور جائے, ہمیشہ یہ سمجھے کہ اس میں ہی بہتری تھی, فائدہ اسی میں تھا, کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ بہت تھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ میرا بہت آگے کا تک کا فائدہ جانتا ہے. جب آپ کی مرضی سے کام ہو جائے تب بھی خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے میری مرضی کو اتنی اہمیت دے دی کہ اس کے مطابق کام ہو جائے, اور اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اس لیے کہ اللہ کی جو وہ مرضی ہے نا وہ میری مرضی سے بہتر ہے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق کام کر دیا اور میری مرضی کے مطابق نہیں کیا, ورنہ میں اپنے لیے اس طرح سے فائدہ نہیں سوچ سکتی کیا. تو دونوں حالتوں میں مومن تو خوش ہی رہے گا نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے, اور دیکھیں ان کی کیسے کاٹی, ان کی پھر کافروں کی جڑ کیسے کٹی. ابو جہل جو اتنا بڑا ان کا ستا تھا, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے, وہ اس میں قتل ہو گیا, اور بڑے بڑے ان کے سردار 70 لوگ ان کے قتل ہوئے تھے. ان کی جڑ کٹ گئی تھی, گھر گھر ماتم ہو رہا تھا مکہ میں, گھر گھر ماتم بچ گیا تھا. جو خواب دیکھا تھا نا انہوں نے حضرت عباس کی بہن نے, وہ بالکل سچ ہوا, واقعی ایسا ہی ہوا. اسی لیے تو اتنی ریج میں آ گئے تھے یہ لوگ کہ عہد میں یہ بس پورے ٹھان کے آئے تھے کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تھا کہ حق ثابت ہو جائے, یعنی دین اسلام جو حق ہے اس کا سب کو پتہ چل جائے, اور کافروں کا جو کفر ہے وہ باطل ہے یہ بھی سب کے سامنے آ جائے. فرق کر دیا نا اس دن نے, یوم الفرقان ہے نا, فرقان کے دن میں فرق ہو گیا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اسلام حق ہے, سب کے سامنے آ گیا. اور قریش تو یہی سوچ کے نکلے تھے کہ آج بس فیصلے کا دن ہے, یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. اللہ نے بتا دیا اللہ کس کے ساتھ ہے. کہاں صرف 313 اور کہاں 1000, اور 1000 بھی اسلحے سے لیس. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے لگے. جب یہ دیکھا نا کہ اس طرح سے کیا ان کے اور کیا ہمارے درمیان فرق ہے, مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے, آپ دعا مانگتے تھے, صحابہ آمین کہتے تھے. اسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے. اچھا یہ رہ گیا, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے مجرم کتنا ہی اس بات کو ناپسند کریں, کیسے یہ لوگ جیت گئے, کیسے ان کو فتح مل گئی, مگر اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے گا, باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا. دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے. یہی جو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا ڈفرینس اتنا زیادہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو کلمات فرمانے لگے, یا اللہ مجھ سے جو وعدہ تو نے کیا ہے اس کو جلد پورا کر دے, یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی فنا ہو گئی پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. سوچیں یہ اس کا مطلب ہے کتنی بڑی بات تھی, کیونکہ ساری زمین پہ کفر و شرک تھا نا, اور یہ چاندی تو مسلمان تھے جو صحیح عبادت کرنے والے تھے, تو یہ کوئی معمولی مارکا نہیں تھا. یا اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے نا, کوئی نہیں زمین پہ تیری عبادت کرنے والا رہے گا. برابر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کر رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے, آپ کے کندھوں سے چادر بھی گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ کے چادر اٹھائی اڑائی, عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں, اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا, اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اسی کا ذکر یہاں پہ. تو یہ استغاثہ کرنے والے کون تھے؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا, مگر تمام صحابہ بھی آمین کہہ رہے تھے. تو اس پوری جماعت کی طرف سے ہو گیا نا تستغیثونا, سب تم سارے فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے. اب دیکھیں یہ کتنا مشکل وقت ہوگا, سوچیں. یہ اس وقت بیٹھ کے پڑھنا آسان ہے, لیکن اگر امیجن بھی کریں, تھوڑا سا ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور دوسری طرف ایک پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ایک لوگوں نے نکلنا ہو کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, اور ایک لوگوں نے نکلنا ہو بس یہاں سے قافلے کو فالو کرنے جا رہے ہیں, اس کو پکڑنے جا رہے ہیں, ان لوگوں کو جو بالکل اسلحہ نہیں, ان کا سٹیٹ آف مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اب یہ کیا سامنے آ گیا؟ صحابہ اسی لیے اس سے کترا رہے تھے نا, بعض صحابہ وہ آسانی چاہتے تھے, مگر بعض دفعہ آسانیوں کے اندر وہ فائدہ نہیں ہوتا. جو مشکل کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے, وہ مشکل تو ہوتا ہے لیکن اس کو کر کے جو فائدے ملتے ہیں نا, وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جانا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتا تھا کہ یہ اس طرف کو آئیں. اسی لیے آج تک کے لیے یوم بدر کو یاد کیا جاتا ہے. تو تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے, فاستجاب لکم, تو اس نے جواب دیا تم کو, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ بے شک میں مدد دینے والا ہوں تم کو 7000 فرشتوں میں سے, پیچھے آنے والے, مسلسل آنے والے, یعنی اوپر سے آسمانوں سے اتریں گے قطار در قطار, ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار اتریں گے 1000 فرشتے. تم ان کی اس بات سے گھبرا رہے کہ وہ 1000 ہیں, ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں؟ لو اللہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار رہے ہیں. جیسے آرمیز ہوتی ہیں نا, تو وہ ان کی روز ہوتی ہیں, ایک روز دوسری روز, پھر اسی طرح وہ مارچ کرتی ہیں, تو فرشتے بھی اس طرح آسمانوں سے اتریں گے. اور سورہ آل عمران میں 3000 کا بھی ذکر ہے, 5000 کا بھی ذکر ہے. وہ اس صورت میں تھا کہ پہلے یہ آئی بات کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ پیچھے سے اور لوگ آ کے ان کے ساتھ مل جائیں, انہوں نے پیچھے سے اوروں کو بلا لیا ہے, تو اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فکر نہ کرو, میں 3000 اتار دوں گا. اور یہ بھی خطرہ ہوا کہ ایک دفعہ ہی اس میں سارے اگر حملہ کر دیں گے تو میں 5000 اتار دوں گا, یہ بھی بات آئی تھی. تو الف, لیکن اترے کتنے؟ 1000 آ رہے ہیں تمہارے لیے, تمہاری مدد کے لیے. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو غیب سے بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے بھی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرماتا ہے. अब ये देख लें कि फरिश्ते 1,000 उतारने की क्या जरूरत थी, जबकि फरिश्ते का तो ये हाल है कि कौम लूत की जमीन का तख्ता उलटने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक पर से उठा ली पूरी बस्ती और उल्टा के मार दी नीचे। तो फिर फरिश्तों में तो बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो एक ही फरिश्ता काफी था सारे काफरों के लिए, अल्लाह ने 1,000 क्यों उतारे? इसलिए कि अल्लाह ताला को अपने बंदों की नेचर का पता है कि बंदे जो है ना किससे मुतासिर होते हैं, किससे इंप्रेस होते हैं, नंबर से, तादाद से। और अगर कहेंगे एक फरिश्ता आ रहा है, क्या उससे आप इतने इंप्रेस होते हैं जितने 1,000 फरिश्ते उतर रहे हैं? तो फिर एकदम दिल को भी ढारा सोचती, वाकई 1,000 फरिश्ते आ रहे हैं हमारी मदद के लिए, तो फिर देखें एकदम मोरल उनका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वरना आप सोचें कि अगर ऐसा ग्रोह हो छोटा सा और आगे इतना बड़ा ग्रोह, तो वैसे अगर किसी फौज का भी, फौजें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ती, अगर उनका मोरल डाउन हो जाए ना तो उनको पहले ही शिकस्त हो जाती। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने फरमाया मैं 1,000 उतारूंगा ताकि दिल इनके जो है ना वो यानी मुतमईन हो जाए। अमा जालाहु इल्ला बुशरा, और नहीं बनाया अल्लाह ने इसको मगर खुशखबरी। यही बात जो अभी ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस बात को खुशखबरी बना दिया कि अपने नबी के जरिए तुम तक ये बात पहुंचा दी कि ऐसे फरिश्ते उतर रहे हैं ताकि तुम खुश हो जाओ। और क्या हो, वली तत्माइन नबी कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान पा जाए, तुम काम डाउन हो जाओ। देखें अब जब पता चलेगा नहीं पीछे, अब किसी को भी बता दिया जाए कि अल्लाह ताला गैब से तुम्हारी मदद करने लगा, तो दिल कितना मुतमईन हो जाता है। चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, इंसान फिर कहता है कि नहीं अल्लाह की मदद आ रही है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कैसे ढारस बंधाई और फरमाया वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और याद रखना मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से। ये तो जिंदगी का, सिर्फ बदर के लिए नहीं, जिंदगी का एक समझ लें, इसको हाईलाइट कर लें आपके, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। बाकी ना कोई मदद करने पे कादिर है, कोई आपको बज़ाहिर नज़र भी आए कि मदद कर रहा है तो उसकी मदद कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए कि असल मदद अल्लाह की है, क्योंकि असल ताकत का मालिक वो है ना। तो नहीं मदद मगर अल्लाह के पास से, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है हिकमत वाला भी है। यहाँ तक अब तिलावत सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और उसमें देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या मदद के लिए अल्लाह ताला ने सामान असबाब मुयसर किया मुसलमानों को।
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك لك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم